تجھے مشکل ہے کیا غم کو میرے زیر و زبر کرنا. میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی فدا و ابی و امی روحی و قلبی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں. تجھے مشکل ہے کیا غم کو میرے زیر و زبر کرنا. تجھے مشکل ہے کیا غم کو میرے زیر و زبر کرنا. تجھے مشکل ہے کیا غم کو میرے زیر و زبر کرنا. ہماری شام غم کو پاغ سے رش کے سہر کرنا. ہماری شام غم کو پاغ سے رش کے سہر کرنا. تجھے مشکل ہے کیا غم کو میرے شام غم کو پاغ سے رش کے سہر کرنا. تیری قدرت کا یہ ادنا کرشمہ ہوگا اے مالک. تیری قدرت کا یہ ادنا تیری قدرت کا یہ ادنا کرشمہ ہوگا اے مالک کے ہم سے دور افتادوں کو پھر نزدیک تر کرنا. تیرے دست کرم کی کیمیا تھا تیرے دست کرم کی کیمیا تاخیر کیا کہیے. کسی ذرے کو تیرا دم میں خورشید و قمر کرنا. کسی ذرے کو تیرا دم میں خورشید و قمر کرنا. تیرے دست کرم کی کیمیا تاخیر کیا کہیے. کسی ذرے کو تیرا دم میں خورشید و قمر کرنا. جو تیری راہ میں روبا خصلت سے ہے پسماندہ.
روبا مانے لومڑی. روبا خصلت مانے لومڑی جیسی عادت بزدلانا. گناہوں سے بچنے میں بزدلی دکھا.
جو تیری راہ میں روبا خصلت سے پسماندہ. تجھے مشکل نہیں ہے شوق اور عشق شیر نر کرنا. تجھے مشکل یہی ہے راستہ اپنے گناہوں کی تلافی کا، یہی ہے راستہ اپنے گناہوں کی تلافی کا، تیری سرکار میں بندوں کا ہردم تجھے مشکل نہیں مسکی کو سلطان جہاں کر دے، تجھے مشکل نہیں مسکی کو سلطان جہاں کر دے، کرم سے اپنے اختر کو تیرا شمع کرنا، کرم سے اپنے اختر کا تے اختر کو تیرا شمس و قمر کرنا، کرم سے اپنے اختر کو تیرا شمس و قمر کرنا، تجھے مشکل کیا غم کو میرے زیر و زبر کرنا، ہماری شام غم کو خاص سے رش کے سر کرنا۔
سننا تو کتاب دینا ہے،
خدائے تعالیٰ کی محبت کا حصول بنیادی مقصد ہے انسان کا، اللہ تعالیٰ کی محبت اور معرفت حاصل کرنا، اور اس مقصد کے لیے راستہ تو بالکل کھلا اور صاف ہے، وہ ہے سنت کا راستہ۔ اور بجائے اس کے کہ میں اپنی کچھ بات کہوں، میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا مؤلف کردہ یہ رسالہ ہے چھوٹا سا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، اس میں چھوٹی چھوٹی سی بظاہر سنتیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بظاہر تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں جہاں سوز، لیکن یہ چنگاریاں ہیں، ایک ایک سنت جو ہے کروڑوں کروڑوں کا موتی ہے، اور دونوں جہان کی دولت بھی ایک سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس کی قیمت مرنے کے بعد ہی صحیح معنوں میں سامنے آئے گی۔ اگرچہ صحابہ کا تو ایمان تھا ہی ایسا فیض نبوت سے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے، تو یہ حضرت علی کا تو قول ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ محض حضرت علی کا یہ ایمان تھا، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے چنے ہوئے اصحاب عطا فرمائے تھے یہ سبھی کا ایمان ایسا تھا کہ فرماتے ہیں کہ اگر میں جہنم اور جنت کو دیکھ لوں تو میرے ایمان میں ذرا بھی اضافہ نہ ہوگا، اس قدر یقین، ایمان و یقین تھا. کیوں؟ لیکن ہمارا تو حال کچھ اور ہے بھائی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور لیکن اللہ تعالیٰ معاف تو فرمائے، لیکن ہمیں ان جیسا ایمان حاصل کرنے کی پوری جد و جہد اور کوشش کی توفیق عطا فرمائے. معافی تو دے دیتے ہیں وہ، لیکن کام بھی تو کرنا ہے. معافی سے کام کی چھٹی تو نہیں ملتی، کام تو کرنا ہے. تو اسی میں جو حضرت نے لکھا ہے کچھ، وہ میں پڑھ کر سناتا ہوں جو سنت سے متعلق ہے. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ محمد اختر عف اللہ تعالی عنہ عرض کرتا ہے کہ شریعت و طریقت، تصوف و سلوک کی اساس اتباع سنت ہیں. منازل قرب الہی کی ابتدا بھی یہی ہے اور انتہا بھی یہی ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کی ابتدا بھی اتباع سنت پر موقوف ہے اور انتہا بھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے فتبعونی کی قید لگا دی کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے نبی کی اتباع کرو، اور جب تم نبی کی اتباع کرو گے تو تمہیں کیا انعام ملے گا؟ یحببکم اللہ، میں تم سے محبت کرنے لگوں گا. معلوم ہوا کہ محبت کی ابتدا بھی سنت کی اتباع پر موقوف ہے، اور اس کی انتہا یعنی محبوبیت عند اللہ بھی سنت کی اتباع کا ثمرہ ہے. کیونکہ فتبعونی پر یحببکم اللہ کی ترتیب منصوص ہے، یعنی قرآن پاک سے ثابت ہے. اس لیے سید الطائفہ شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارے سلسلے میں وصول اللہ یعنی اللہ تک پہنچنا اسی لیے بہت جلد ہو جاتا ہے کیونکہ اتباع سنت پر عمل کیا جاتا ہے. اگر آج امت سنت کے راستے پر آ جائے تو اس کی دوری حضوری سے تبدیل ہو جائے اور تمام مسائل اس کے حل ہو جائیں. میرے اشعار ہیں، مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو، ہو زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ. گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ. اور اتباع سنت کی عظمت پر ایک شعر تو حق تعالی نے احقر سے ایسا کہلوا دیا جو بین الاقوامی شہرت یافتہ اور اکابر علماء کا پسندیدہ ہے. بعض احباب نے کہا کہ اتباع سنت پر اس سے زیادہ اچھا اور اثر انگیز شعر نظر سے نہیں گزرا، اور ماریشس کے سفر کے دوران احقد نے دیکھا کہ وہاں کی جامع مسجد میں بھی لکھا ہوا تھا. جس وقت حضرت نے کتاب تالیف فرمائی تھی، یہ اس وقت کی بات ہے، اس کے بعد تو ہمارے سامنے لوگوں نے آ کر گواہی دی، تھائی لینڈ کی مسجد میں، ہانگ کانگ کی مسجد میں، اور کہاں کہاں کی مساجد میں یہ شعر حضرت کا پہنچ چکا تھا. اب معلوم نہیں اور کہاں کہاں پہنچ گیا ہے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے جل جلالہ. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. اور اس بارے میں ایک بشارت عظمیٰ بھی ہے. ایک صالحہ خاتون کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. بہت سے افراد ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احقر کو سب سے زیادہ اپنے قریب بٹھایا ہوا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ حکیم اختر، آپ کا یہ شعر بہت عمدہ ہے اور ہمیں بہت زیادہ پسند ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر پڑھا. سبحان اللہ. ایک دوست نے کہا کہ اس شعر کے پہلے مصرے میں ایک حدیث شریف کا اور دوسرے مصرے میں ایک آیت مبارک کا مفہوم ہے، گویا قرآن و حدیث کے مفہوم کا یہ شعر ترجمان ہے. وہ حدیث شریف یہ ہے، من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اور آیت شریفہ یہ ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. پیش نظر رسالہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں. تقریباً 20 برس پہلے احقر نے تحریر کیا تھا جو الحمدللہ تعالی خانقاہ سے ہزاروں کی تعداد میں مفت تقسیم ہو چکا ہے. یہ بھی بتا رہا ہوں کہ بہت پہلے کی بات ہے, اب تو یہ لاکھوں سے بھی شاید زیادہ ممکن ہے کہ کروڑوں میں آ گئی ہو اس کی تعداد. اس قدر ماشاءاللہ ہمارے فیروز صاحب کے یہاں سے ابھی تک یہ سلسلہ قائم ہے, اور خانقاہ گلشن اقبال سے یہ سلسلہ قائم ہے کتابوں کی تقسیم کا. اور سنتوں کی کتاب تو بھر بھر کے روزانہ جاتی ہیں ماشاءاللہ, تو امکان یہی ہے, میرا دل کہتا ہے کہ کروڑوں میں اس کی تعداد پہنچ چکی ہوگی تقسیم کی. اور فرماتے ہیں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کہ کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے, جن میں فارسی, انگریزی, بنگلہ, برمی, گجراتی, پشتو, سندھی وغیرہ شامل ہیں, اور عربی زبان میں ترجمہ ہو رہا ہے. اس وقت ہو رہا تھا ہمارے سامنے, اس کا ترجمہ عربی میں بھی ہو گیا تھا, اور فرینچ میں, اور رشین زبان میں, چائنیز زبان میں, ان زبانوں میں بھی ترجمہ ہو چکا تھا ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارک میں. کئی کتابوں کا ترجمہ حضرت والا کا 28 زبانوں میں اس وقت ہو چکا تھا. اور جو ہے عربی زبان کی خاص بات یہ ہے کہ عربی کے تقریباً 100 واد حضرت کے سعودی عرب اور عرب متحدہ عرب امارات کے اوقاف نے اس پر مہر لگا دی تھی کہ یہ اس کی تقسیم کی عام اجازت ہے, حالانکہ وہاں کتابوں کی تقسیم نہیں کر سکتے تھے اور اس پہ پابندی تھی لے جانے پہ بھی تقسیم پہ بھی, لیکن ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے ہی میں وہاں کے اوقاف نے ہمارے سامنے, آج بھی مہر لگی ہوئی ہمارے پاس ہے, وہ اوقاف کی مہر لگی ہوئی ہے اس پہ کہ اس میں اجازت ہے تقسیم عام کی عرب ممالک میں. رسالے میں فرماتے ہیں حضرت ہمارے رحمۃ اللہ علیہ کی رسالے میں, ہر سنت پر صحاح ستہ, یعنی حدیث شریف کی جو 6 مستند کتابیں ہیں اور کتب فقہ کے حوالے اگرچہ درج تھے, لیکن بعض احباب اہل علم نے فرمائش کی کہ کچھ مزید حوالے معباب اور صفحات کی تفصیل کے اگر درج کیے جائیں تو رسالے کی افادیت بڑھ جائے گی. چنانچہ الحمدللہ موجودہ اشاعت میں ایک ایک سنت پر کئی کئی کتب احادیث و فقہ کے حوالے مذکورہ تفصیل کے ساتھ درج ہیں, اور احقر کے علم میں نہیں ہے کہ سنن عادیہ پر اتنا مدلل رسالہ کہیں موجود ہوں. تو لہذا یہ سب باتیں جو ہے سنتوں کی تاکید کے لیے ہیں, اور بس افسوس اس بات کا ہے کہ ہم سنت کو بہت معمولی سمجھتے ہیں اور جو ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ جیسے بھی کر لیا کر لیا. اس میں تو یہ سنتیں اتنی آسان ہیں کہ بچوں کو بھی ٹریننگ اس میں سے دی جانی چاہیے شروع سے ہی, تو چھوٹے بچوں کو, کیونکہ اس میں کوئی مشقت نہیں ہے, کوئی لمبی چوڑی دعائیں نہیں ہیں, کوئی وظائف نہیں ہیں, بس صرف اپنے عمل کو درست کرنا ہے کہ کس طرح سے کرنا ہے. کام تو ایسے بھی ہو جائے گا ایسے بھی ہو جائے گا, روزمرہ کے کام ہیں, تھوڑا سا اس کا رخ تبدیل کرنا ہے بس, تو ہماری قیمت بڑھ جائے گی. ابھی ہم مٹی ہیں, جیسے جیسے سنت کو اختیار کرتے جائیں گے ہم جو ہے مٹی سے بڑھ کے لوہا ہو جائے گا, لوہا سے بڑھ کے تانبا ہو جائے گا, تانبے سے بڑھ کے چاندی ہو جائے گا, چاندی سے بڑھ کے سونا ہو جائے گا, سونے سے بڑھ کے اور زیادہ قیمتی ہو جائے گا, قیمت اس کی بڑھتی ہی رہے گی. سونا چاندی کیا چیز ہے یہاں. تو یہ ہے کہ ہم سنتوں کو اپنائیں, اور حقیقت تو یہی ہے کہ سارے کا سارا مقصود اور بنیاد, جیسے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے, راستہ ہی یہی ہے کل کا کل. اپنے اخلاق کی درستگی بھی اس میں آ جاتی ہے, اپنے اعمال کی درستگی بھی اس میں آ جاتی ہے, اخلاص بھی اس میں آ جاتا ہے جو اعمال کے قبول کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. اور سب سے بڑھ کے بات یہ کہ سنت ہر عمل کے اندر, اگر سنت اختیار کی جائے گی تو عمل قبول ہے, اور اگر خلاف سنت کام کیا تو قبول ہی نہیں ہے. لہذا کتنی بھی محنت کر لیں اگر خلاف سنت کام کر رہے ہیں تو قبول ہی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. تو سنت اتنی اہم چیز ہے کہ انسان کی یہ قیمت, مٹی کی قیمت بڑھ جاتی ہے, مٹی کو سونا کرنے والی چیزیں ہیں یہ. بس آنکھ بند ہوئی اور ان سب اعمال کی قدر معلوم ہوگی پھر. اس لیے بھائی اچھا تو یہی ہے جیسے ہم عرض کرتے رہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ دار العمل ہے, یہاں بدلہ نہیں ہے, اور آخرت دار الجزا ہے, وہاں عمل نہیں ہے. ہم اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جب مریں گے تو پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو وہاں یہ یاد رکھو, نصیحت پلے باندھ لے ہم سب, کہ وہاں کوئی عمل نہیں ہے کہ ہم اپنے عمل کو درست کر کے وہاں محنت کر کے کچھ کما لیں گے, جیسے دنیا میں ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں یہاں کچھ محنت کر رہے ہیں تو اس کے ثمرات ہمیں دکھائی دیتے ہیں کہ بھئی تنخواہ اچھی ہو گئی, یا تجارت میں نفع اچھا ہو گیا, تو اپنے آرام اور آسائش کی چیزیں خرید لیتا ہے انسان، اور اپنے زندگی کے معیار کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اس کے ثمرات نظر آتے رہتے ہیں کہ ہاں بھائی اب پہلے ایک کمرے میں رہ رہے تھے، اب دو کمرے، دو سے چار ہو گئے. لیکن آخرت کے جو ہے یہ پردے میں ہے سارا معاملہ. ادھر یہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہاں بھی ایک ہی جگہ دو کمرے ہو گئے ادھر، اور یہ چھوٹے چھوٹے مٹی کے فانی کمرے نہیں، وہاں تو کوئی سونے چاندی سے کم کی بات ہی نہیں ہوگی. سونے چاندی کے محلات اور زمرد اور جواہرات اور یاقوت اور بھرے پڑے ہوں گے وہاں. جب وہاں کی نہروں کے اندر زمرد اور جواہرات ہوں گے جن پہ وہ پانی بہ رہا ہوگا، تو یہ محلات کیا ہوں گے، کس چیز، کس درجے کے، اعلیٰ درجے کے یاقوت اور جواہرات ہوں گے. یہاں تو سونے میں تو کھوٹ بھی ملا ہوتا ہے، وہاں تو کوئی کھوٹ کا سوال ہی نہیں ہے. اسی طرح یہاں جواہرات کی بھی جو ہے درجات ہوتے ہیں، اعلیٰ درجے کا، اس سے اعلیٰ درجے کا. وہاں تو سب سے زیادہ اعلیٰ درجے کے جواہرات ہوں گے، اور کچھ بھی جو ہے اس میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہاں کس قدر بڑی بڑی نعمت ہے. ادھر دو نفل پڑے، ارے دو نفل تو بہت بڑی چیز ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ ہی کہہ دیا، معلوم نہیں کیا کیا وہاں جمع ہو گیا. بس ہے یہ کہ پردے میں ہے. تو اسی طرح سنت کی قیمت ہے، اگر ہر سنت کو اختیار کیا جائے گا تو بس اس بندے کی قیمت ہی بڑھ رہی ہے. ساری چیزیں محلات تو نہیں ہیں، ساری چیزیں باغات تو نہیں ہیں، ساری چیزیں حوریں تو نہیں ہیں. ارے اللہ کا راضی ہو جانا، ورضوان من اللہ اکبر، اس نعمت کی اللہ ہمیں قدر دے دے کہ اللہ کا راضی ہو جانا ہمیں دونوں جہان اور جنت سے بھی بڑھ کر معلوم ہو، تب تو بات ہے. تو یہ سنتیں جو ہیں یہ اس کو اختیار کرنے سے خدا تعالیٰ کی رضا مندی اور خوشنودی اور محبت کی سب سے اعلیٰ درجے کی نعمت ملتی ہے، سب سے اعلیٰ، کہ خدا تعالیٰ اس سے راضی اور خوش ہو جاتے ہیں، خدا تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. تو پھر جب وہ اپنا محبوب کسی کو بنا لیں گے، پھر یہ گنتی کیا چیز ہے کہ اتنا 50,000 کا ثواب، 1,00,000 کا ثواب، دیکھنا پھر کیا ملتا ہے. خدا تعالیٰ جس سے راضی اور خوش ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں کے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنے ہر عمل میں. تو اس میں فی الحال میں سو کر اٹھنے کی سنتیں بتا رہا ہوں، لیکن بچوں کو ہر چھوٹی چھوٹی باتیں، مثلا جو ہے نیند کے وقت اٹھتے ہی ہاتھوں کو سے چہرے کو ملنا، آنکھوں کو ملنا، تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے. اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ اگر ذرا بچہ سمجھدار ہو جائے 4-5 برس کا، تو جبھی سے اس کو عادت ڈال دیں کہ بیٹا ایسے اٹھتے ہیں. اور مختصر سی دعا ہے، صبح آنکھ کھلے تو یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. اگر چھوٹے بچے، ہم تو دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے بڑوں کی کیسی کاپی کرتے ہیں، ہر بات کی نقل کرتے ہیں. بات ساری یہ ہے کہ بڑے خود ہی کمزور ہیں، ہم خود کمزور ہیں. اگر ہم سنتوں کو سنجیدگی سے اختیار کریں اور اس کی محبت ہمارے دل میں ہو، ہمارا عمل ہو، تو پھر بچے تو ہر چیز ماں باپ کی کاپی کرتے ہیں، بھائی بہنوں کی کاپی کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں. ہم تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی مسلمان تو ہمیشہ سے، اللہ معاف کرے، نقل ہی کرتے آئے ہیں، نقل چور ہیں مسلمان تو. لیکن ابھی جو موجودہ اکثریت جن چیزوں کی نقل کر رہی ہے وہ ناکامی کا راستہ ہے، اللہ ہمیں بچائے اس سے. اور یہ اگر نقل کر لیں ہم تو اس نقل میں کام بن جائے گا. وہاں تو نقل سے کام نہیں بنے گا، ٹھکانہ برا ہے ان لوگوں کی نقل کرنے کا. اور یہ سنت کی نقل کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، یہ ساری کی ساری نقل ہی تو ہے، بھلا وہ کیفیت ہم کیسے لا سکتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو ملی تھی. لیکن ہمارا نقل ہی سے کام چل جائے گا. یہ کتنی اللہ کی کرم نوازی ہے کہ تم صرف نقل کر لو، فتبعونی فرمایا ہے، یا بس تم ہمارے جیسے ہمارے چلن ہے اس کے نقل کر لو، تمہارا کام بن جائے گا. اب اتنا آسان بھی کام ہم نہ کریں تو پھر ہماری بدنصیبی ہے. اللہ تعالی ہمیں خوش قسمت بنائے، اور اللہ تعالی ہمارے مستقبل کو تابناک فرمائے. یہ مستقبل کو تابناک بنانے والی برائٹ کیریئر، برائٹ فیوچر کی یہ ضمانت ہے، یہ سنتوں کی اتباع. اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. اب مختصر سی دعا ہے، لیکن اگر اور بھی چھوٹا بچہ ہے تو اس کو خالی اتنا ہی سکھا دو، الحمدللہ کہہ دے، پھر جب اور بڑا ہو جائے پھر اس کو پوری دعا سکھا دو. پھر جب سو کر اٹھیں تو مسواک کر لیں، وضو میں دوبارہ مسواک ہوتی ہے. البتہ یہ ہے کہ بھئی اب لوگ جو ہے دیر سے اٹھتے ہیں، فجر کی نماز میں بہت پہلے سے نہیں اٹھ پاتے. اب اس میں یہ ہے کہ بھئی اگر جماعت نکل رہی ہے تو پھر دوبارہ مسواک نہ کرے، بھئی وضو میں جلدی سے مسواک کر لے، جلدی وضو کر کے پہنچ جائے، جماعت نہ چھوٹ جائے، تو اس کا تو خیال رکھنا پڑے گا. لیکن اگر پانچ منٹ بھی ہم اور پہلے اٹھ جائیں تو سب چیزوں کا اہتمام انشاءاللہ ہو جائے گا آرام سے. تو سو کر اٹھے تو مسواک کر لیں, وضو میں دوبارہ مسواک کر لیں, سو کر اٹھتے ہی مسواک کر لینا علیحدہ سنت ہے. اب یہ دیکھیے کپڑے پہننے ہیں, ہر طرح سے پہنے جا سکتے ہیں. اب چھوٹے بچے بھی کو بھی ٹریننگ دی جا سکتی ہے, یہ تین چار سال کا ہو جائے اتنی سمجھ آ جاتی ہے, چلو بہت نہیں تو پانچ سال کا ہو جائے اتنی سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی دایاں پہلے پہننا ہے بایاں بعد میں پہننا ہے, یہ سنت ہو گیا. اور بچوں کی گھٹی کے اندر جو چیز ڈال دی جاتی ہے بچپن سے, پھر وہ ہمیشہ تاعمر قائم رہتی ہے. ہم نے تو دیکھا کہ بچوں کو جو چیز سکھلا دو شروع شروع میں تو پھر وہ ہمیشہ اس پہ عمل کرتے رہتے ہیں, اور اگر درمیان میں ادھر ادھر ہو بھی جائیں تو آخر میں جو ہے وہ جتھے دی کھوتی اتھے آن کھلوتی, کہ کھوتی اپنے گھر آ جاتی. یعنی کہ اگر اس کی صحیح تربیت کی جائے بچپن میں تو درمیان میں اگر ادھر ہو بھی جائے ادھر ادھر, جیسے عمر آ جاتی ہے جوانی کی اس میں بڑا لاؤ بالی پن ہوتا ہے, بڑی سیلاب ہوتے ہیں خواہشات کے, تو بہہ جاتا ہے کوئی کوئی جوان, لیکن پھر آخر عمر میں اللہ تعالیٰ اسے پھر توفیق دے دیتے ہیں واپس اسی پہ آ جاتا ہے. تو اگر ہم بچپن ہی سے ان کو سنتوں کی عادت ڈال دیں گے اور لباس اور وضع قطع اور سب چیز ان کی جو ہے اپنے اختیار سے اس کو دین کے مطابق سنت کے مطابق ڈالتے رہیں گے تو اس سے دو فائدے ہوں گے. ایک تو یہ کہ ہمارے ذمے بچوں کی تربیت ہے, اور اگر ہم نے یہ نہیں کی تو ہم قیامت کے دن پکڑے جائیں گے, ایک اپنے اعمال پہ پکڑے جائیں گے, دوسرے اولاد کی تربیت برباد کرنے کی وجہ سے کہ اولاد اگر برباد ہو گئی اس کی پکڑ ہوگی. تو اس کا دو فائدہ یہ ہوگا کہ بھائی ایک تو یہ کہ بچے اگر انشاءاللہ ضرور آتے ہیں, جب انسان محنت کرتا ہے تو اللہ ان کی محنت کو ضائع نہیں کرتے, بچوں کی تربیت ہمیشہ رنگ لاتی ہے, تو قربانی تھوڑی سی چاہیے ہوتی ہے, قربانی دیں بچوں کی اچھی تربیت کریں انشاءاللہ وہ اچھے ہی نکلیں گے. وہ اس کی طرح نہیں نکلیں گے جو بورڈ پہ لکھا رہتا ہے کہ بچے دو ہی اچھے باقی سب نالائق, وہ لکھتے ہیں الٹی سیدھی باتیں. کافروں کی جو ہے وہ فلاسفی, کافروں کے خیالات, کافروں کے تخیلات کو اپنا رہے ہیں لوگ, اور جو خدا اور رسول نے فرما دیا جس کی 100% کیا 1000% ضمانت ہے اس پہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے. یہ جو کل اتوار کو ہمارے دوست سنا رہے تھے کہ ملا نصیر الدین کے یہاں ایک شخص آیا گدا مانگنے کہ ہمیں گدا دے دو تھوڑی دیر کے لیے, انہوں نے کہا میرے پاس گدا نہیں ہے, اور یہ کہتے کہتے اچانک گدے کی آواز آ گئی پیچھے کہیں کوٹری میں سے. تو اس نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو, گدا کی آواز تو گدا تو ہے تمہارے پاس. اس نے کہا تم عجیب آدمی ہو, انسان کی بات پہ اعتبار نہیں کر رہے اور گدے کی بات پہ اعتبار کر رہے. تو ہمارا یہی حال ہو گیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے خدا اور رسول کی باتوں سے ہم منہ موڑے ہوئے ہیں, ان کی باتوں پہ ہمیں یقین ہی نہیں ہے, اور کافروں کی باتوں پہ ایسا یقین ہے کہ اگر وہ کہہ دیں کہ گھی مت کھاؤ تو بس ساری قوم گھی کھانا چھوڑ دے گی, اور ان کا جو ہے مقصود بھر آئے گا کیونکہ انہوں نے ان کے یہاں گھی نہیں ہوتا, ان کے یہاں تیل زیادہ ہوتا ہے, یہ درختوں کی اگاتے ہیں تیل بیچنے کے لیے, انہوں نے گھی منع کر دیا. اب وہ اسی تیل کی جو اب تیل بیچ رہے ہیں اب اس تیل کی برائی شروع کر دی, اب نیا تیل انٹروڈیوس کر دیا. ان کی باتوں میں ہم آ جائیں گے لیکن اپنے پیارے اللہ کی باتوں میں اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں ہمیں شک شبہات ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. تو بھائی یہ کپڑے لباس پہننے کی سنت ہے, پاجامہ یا شلوار پہنے تو پہلے دائیں پاؤں میں پھر بائیں پاؤں میں, کرتا یا قمیض پہنے تو پہلے دائیں آستین میں ڈالیں پھر بائیں میں, اسی طرح صدری جوتا وغیرہ جو چیز بھی پہننی ہے اس کا طریقہ دائیں طرف سے. میں نے دیکھا ہمارے بہت پرانے تعلق والے ہیں, تھوڑی دو تین نمازی چھوڑ کے نماز پڑھ رہے تھے وہ, تو انہوں نے میں دیکھا کہ وہ جو تسبیح کرتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ تسبیح فاطمہ جسے کہا جاتا ہے بائیں ہاتھ سے شروع کر رہے ہیں, حالانکہ ہر اچھا کام برسوں ہو گئے بتاتے ہوئے, کتاب بھی موجود ہے, برسوں ہو گئے بتاتے ہوئے, میں حیران رہ گیا, پھر میں دیکھتا بھی رہا کہ بھائی کہ میں غلط دیکھ رہا ہوں کیا ہے, لیکن وہ مستقلاً بائیں سے شروع کرتے اور دائیں پہ ختم کرتے ہیں, حالانکہ ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے شروع کرنا چاہیے اور پھر بائیں ہاتھ پہ ختم کر دے. تو یہ سنت کا ہر کام, جو بھی ہر کام ہے وہ اچھے درجے کا جو کام ہے اعلیٰ درجے کا اس کو دائیں ہاتھ سے شروع کریں. اسی لیے پہننا ایک اچھا عمل ہے تو دائیں طرف سے سکھایا گیا ہے کہ اس کو دائیں طرف سے پہنے, اتارنا اس کے مقابلے میں گھٹیا عمل ہے تو لہٰذا اس کو بائیں طرف سے اتاریں گے, بائیں طرف سے کریں گے. برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے تین مرتبہ ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں, اگر کسی برتن میں پانی ہے اس کو استعمال کرنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سو کے اٹھنے کے بعد فوراً پانی کے اندر ہاتھ نہ ڈالیں, کہ ممکن معلوم نہیں کہ اس میں کوئی ایسی میل کچیل یا کوئی دوسری چیز لگی ہو. رات کو سوتا ہے انسان تو حدیث پاک میں ہے کہ سویا ہوا انسان مثل مرے ہوئے کے ہوتا ہے, اور فرمایا بھی ہے کہ موت موت کا بھائی ہے، نیند موت کا بھائی ہے. تو اس لیے بھائی اپنے ہاتھوں کو دھونے کا طریقہ سنت یہ سکھایا ہے کہ اس برتن سے پانی تھوڑا سا الٹ کے پہلے اپنے ہاتھ دھو لے، اس کے بعد اس کے اندر ہاتھ ڈالیں. اسی طرح بیت الخلاء کی سنتیں ہیں، سر ڈھک کے جانا. بچے ہیں چھوٹے، میں بھی کوشش کر رہا ہوں اپنی بچیوں پوتیوں کے لیے کہ ان کو سر ڈھک کے جانے کا پابند کروں کہ بیت الخلاء میں سر ڈھک کے جانا چاہیے. ویسے بھی اس کے مفاسد بھی ہیں سر کھلا ہوا سر جانے سے، کیونکہ یہ بیت الخلاء ناپاک جگہ ہوتی ہے، اکثر ناپاکی ہوتی ہے اس میں، اس میں یہ خبیث جنات بھی ہوتے ہیں. مگر بچوں کو جنات سے ڈرانا نہیں، ان کو نہیں کہنا کہ یہاں ایسے ویسے، بچوں کو ڈرانا نہیں چاہیے، منع ہے. یہ بچوں کو خوف زدہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ خوف بچوں کے دل میں بیٹھ جاتا ہے. بعض لوگ ڈاکو اور پولیس والوں کا اس کا اس کا خوف ڈال دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس سے بچوں کا دل کمزور ہو جاتا ہے. تو یہ تو ہم اس لیے بتا رہے ہیں، بڑوں کے سمجھنے کی بات ہے کہ اس میں خبیث جنات بھی ہوتے ہیں، ان کے شر سے پھر بندہ محفوظ رہتا ہے. تو لیکن سنت تو اپنی جگہ سنت ہے، ہم نے تو کام سنت کے لیے کرنا ہے. تو میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ بیت الخلاء جاتے وقت جو ہے، اور ایک بات یہ ضروری ہے کہ بچوں کو بازے ماں باپ واش روم کے اندر بیت الخلاء کے اندر کھیلنے چھوڑ دیتے ہیں، یعنی نہانے کے لیے بھیجا، اب وہ کھیل رہے ہیں، دیر لگا رہے ہیں اس میں، یہ بھی مناسب نہیں ہے. بچوں کو پھر سے گندی عادتیں پڑ جاتی ہیں. اور ایک بچے کو چھچائے کتنے ہی چھوٹے ہوں، کسی بچے کو چھوٹے دوسرے بچے کے سامنے نہ نہلاؤ دھلاؤ، نہ اس کو کپڑے بدلواؤ، الگ الگ کرو اس کو، یہ نہ ہو کہ سامنے کے سامنے. تو شروع ہی سے ان چیزوں کی احتیاط کریں. اگر ویسے بے اختیاری آ جائے، بہت چھوٹا بچہ ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن خود سے ایسا کام نہ کرے، شروع ہی سے ان باتوں میں احتیاط کرے کہ بچے بیت الخلاء میں زیادہ دیر نہ رہیں، کھیل کود نہ کریں. بعض دفعہ بچے پانی سے کھیل کرنے لگ جاتے ہیں، تو ان کو ایسا موقع نہ دینا چاہیے. تو اس میں یہ سب بیت الخلاء کی سنتیں بھی ہیں، اور بیت الخلاء کی دعا بھی ہے. اسی طرح اب جیسے بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا ہے، تو اس میں دعا ہے غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عن الاذى وعافانی. اب چھوٹا بچہ ہے، اس کو محض غفرانک سکھلا دو یا الحمدللہ سکھلا دو کہ وہ فارغ ہو کے آ گیا باہر، باہر آ کے بیٹا باتھ روم میں بات نہیں کرتے. اب بڑے بات کر رہے ہیں اور بچوں کو منع کر رہے ہیں کہ آپ باتھ روم میں بات نہیں کرتے، تو یہ بھی ہونا چاہیے. ہم نے دیکھا، ہم سے بھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، تو غلطی ہونا اور ہے، لیکن اس کی پابندی اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ باتھ روم میں بیت الخلاء کے اندر بات چیت نہ ہو، منع ہے. بلا ضرورت شدیدہ کلام نہ کرے. اور اللہ کا نام لینا تو ویسے ہی جو ہے وہ گناہ ہے، ناپاک جگہ پر اللہ کا نام نہیں لینا چاہیے. تو یہ سب میں نے مثال کے طور پر عرض کر دی، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے کہ سنتوں کی کتاب سے ہر روز جو ہے نا کوئی ایک وقت نکال کے، پانچ منٹ میں ہو جائے گا یہ، کہ ہر موقع کی سنت کا مذاکرہ کر لیا کریں کہ سونے کی سنتیں، اور جن کے بچے شوق دکھائیں ان سے ذرا تھوڑا ٹیسٹ بھی لے لینا چاہیے کہ ہاں بھائی فلاں فلاں سنت بتاؤ. اس طرح سے بچوں کو یاد ہو جاتی ہے. تو لیکن بچوں پہ زور زبردستی نہ کریں، لیکن یہ کہ ان کو کم سے کم سکھلا دیں، تربیت ہو جائے ان کی، تو کبھی نہ کبھی انشاءاللہ ان کے عمل میں یہ چیز آ جائے گی اور دعائیں آ جائیں گی. ہر ایک کو اس کا تجربہ ہوگا کہ بچپن میں جو ماں باپ نے سکھلا دی بعضی دعائیں، اور بعض ماں باپ نے نماز سکھلا دی، وہ سب کام آتی ہے بعد میں، اپنی عمر کے کسی نہ کسی حصے میں وہ سکھلایا ہوا کام دے جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے سنتوں کی پوری پوری اتباع کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ تعالیٰ اپنی محبت سے ہم کو بھرپور نوازے، اور اپنے عشق کے سمندر اللہ ہم کو پلا دے، اور اپنی معرفت کے سمندر ہم سب کو پلا دے، اور گناہوں سے خوب بچیں، گناہوں سے بہت بچیں، بہت دور، اور حتیٰ کہ گناہ کے شبہ سے بھی بچیں. المتقی من یتقی شبہات، یہ متقی وہ ہے جو شبہ سے بھی بچتا ہے، گناہ سے دور بھاگتا ہے. جیسے انسان آگ سے بھاگتا ہے، بم کسی کہیں پتہ چل جائے کہ یہاں بم پھٹنے والا ہے، کتنی تیزی سے انسان بھاگے گا. اللہ ہمیں سب کو توفیق دے، مجھے بھی، کہ ہم گناہ سے اتنا ڈرنے لگ جائیں، اتنا دور بھاگیں گناہ سے، کہ گناہ سے جتنا نقصان ہوتا ہے تو بس پوچھئے نہیں کہ کس قدر نقصان ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اب تک جو ہم سے خطائیں اور غفلتیں اور جرائم ہو چکے ہیں، اللہ پاک اپنے فضل سے ان سب کو معاف فرما دے. اللہ نشر فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کے بعض فضائل جو جنت میں ہوں گے. چھٹی روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو بکر و عمر بجز انبیاء و مرسلین کے تمام اگلے اور پچھلے میانہ عمر والے اہل جنت کے سردار ہوں گے. روایت کیا اس کو ترمذی نے اور ابن ماجہ نے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے. فائدہ: آپ کی امت میں سے دو بزرگوں کا تمام امم اولین و آخرین کے ادھیڑ عمروں میں سردار ہونا یہ بھی آپ کی فضیلت مختصہ ہے جو جنت میں ظاہر ہوگی. یعنی آپ ہی کے طفیل یہ حضرات امم اولین و آخرین میں سردار ہوں گے. ساتویں روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث میں روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک فرشتہ آیا ہے جو اس شب سے قبل کبھی زمین پر نہیں آیا. اس نے حق تعالی سے درخواست کی کہ مجھ کو آ کر سلام کرے اور مجھ کو بشارت دے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تمام اہل جنت کی بیویوں میں سردار ہوں گی اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ تمام اہل جنت کے جوانوں میں سردار ہوں گے. روایت کیا اس کو ترمذی نے. فائدہ: آپ کے خاندان میں سے ان حضرات کا جنت میں جوانوں اور عورتوں کا سردار ہونا یہ بھی آپ ہی کی فضیلت خاصہ ہے کہ جنت میں ظاہر ہوگی. اور باوجود یہ کہ حضرات حسنین رضی اللہ عنہما نے سن کہولت پایا ہے یعنی ادھیڑ عمری، مگر ان کو جوان سن شیخوخت کے مقابلے میں کہا گیا ہے، اور چونکہ ان کی عمر حضرات شیخین سے کم ہوئی اس لیے شیخین کو کہول اور حسنین کو شاب کہا گیا ہے. یہ تین روایتیں اخیر کی اور ایک اول کی مشکات سے نقل کی گئی ہیں، باقی سب مواہب سے ہیں. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الامين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمه برحمتك يا ارحم الراحمين. سنتوں کے بہت ہم لوگوں کے یہاں کمزوری ہوئی، اس کا روزانہ کچھ کریں گے ہمارا مذاکرہ.